أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. صدق قول اور فعل کے توافق کو کہتے ہیں. آدمی جیسے کہے ایسا کرے بھی، اور جیسے کرتا ہو اس کے مطابق قول بھی کرتا ہو، اور ظاہر اور باطن کے تطابق کو بھی صدق حال کہتے ہیں. صدق حال اور صدق مقال. باطن کو اس لیے سچا رکھنا ضروری ہے کہ قلب باطنی عضو ہے اور وہ رئیس الاعضاء ہے، حیات اور جان اس پر منحصر ہے. الا ان فی البدن مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. نعمان ابن بشیر جلیل القدر صحابی ہے، ان سے حدیث روایت ہے بخاری دونوں جلدوں میں، کہ انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اور علماء کہتے ہیں جسمن صنوبری، اس کی شکل صنوبر کے پھول کی طرح ہے. صنوبر کے پھول دیکھنے کے لیے ایک دفعہ میں زیارت چلا گیا، لیکن وہاں پھول نہیں ہے، درخت ہے، وہ ایک علیحدہ ڈرامہ ہو گیا. پھول اور چیز ہے. اور یہ جسمن صنوبری جن، یہ جسم ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر حیات کا اور زندگی کا مدار رکھا ہے. فرمایا اگر وہ ٹھیک چل رہا ہو تو جسم بھی صحیح چلے گا، اور اگر اس کا چلنا متاثر ہو گیا تو جسم بھی کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں اس کے بیمار رہنے سے پھر تمام پرزے متاثر ہوتے ہیں. اصولی طور پر جگر، پیپڑا، گردہ، دماغ، یہ اس سے متاثر ہے. سب سے پہلے دل کے احکام ان کو ملتے ہیں. بادشاہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو وہ ذرا اور سفرا، وہ پھر اپنے آرڈر شروع کر دیتے. اس کو پتہ ہے بادشاہ ویسے مر رہا ہے، ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ بادشاہ کے مرنے سے ہماری موت واقع ہو جائے گی، دوسرا بادشاہ ہمیں اتنا عزت سے نہیں رکھے گا. اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا ہے کہ ایک حد تک جسم کوشش کرتا ہے کہ دل کو جو چاہیے وہ اس کی طرف پھینکتے ہیں، کہ یہ کمزور نہ ہو جائے، یہ ناتوان نہ ہو جائے، یہ طاقت میں رہے، قوت میں رہے، اور ان کی عیش اور معاش کامل رہے. جس طرح یہ دل سلطنت انسانیت کا جان ہے اور روح ہے، اس طریقے سے کائنات کے اندر صدق بھی کار فرما ہے. اور صدق تین جگہوں کو ٹچ کرتا ہے. سب سے پہلے دل سے نکلتا ہے، کیونکہ تصدیق بالقلب، دل کو خداوند تعالی کی وحدانیت، احدیت اور صمدیت اور لازوال شان الوہیت سے متاثر کرنا، یہ توحید ہے اور ایمان ہے. فقہا و متکلمین تو بس اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ یہ بساطت ہے. اس کے بعد جب یہ صدق زبان پر آتا ہے تو اس کو علماء کہتے ہیں صدق المقال، سچ بھی بولا کرے، غلط نہ بولے، اس سے دل کو نقصان ہو جائے گا، ناموافقت ہی پیدا ہو جائے گی. جیسے بادشاہ ایک کہتا ہے وزرا اور کہ تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اندرونی خانہ اختلافات پائے جاتے ہیں. اور پھر افعال جو جسم کے ہیں، پیر چل رہے ہیں، ہاتھ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، جسم پورا کار فرما ہے، اس کو افعال کہتے ہیں. تو صدق کے مقال کے بعد صدق کے افعال، یہ تینوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے کہ ہمارا دل، ہماری زبان، ہمارے افعال آپس میں مناسب ہو. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو کر نہیں سکتے ہو. کبر مقتا ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے کہ باتیں کہو اور اعمال و افعال اس کے برخلاف کرو. وی نور محمد ہر یو لفظ بیش بہاد ہے ہو ڈیر خپشم چ دیو گورم عملتا. شریعت مقدسہ نے جو نماز مقرر کی ہے پنج وقتہ، زکوٰۃ مال کی مقرر کی ہے، خود بتایا کہ کس کس کو دی جائے گی، نکالنے کا کیا طریقہ، شرح الزکات جسے فقہا کہتے ہیں، تاکہ انسان کذب کا اور درو گوئی کا مرتکب نہ ہو جائے. سورۃ روم میں کہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ سے کم ہوتا ہے، اس سے بڑھتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سود سے بڑھتا ہے، سود کھا جائے گا تجھے بھی، پورا معاشرے کو تباہ و برباد کر دے گا. یہ فرق ہے مخلوق میں اور خالق میں. خالق کہتا ہے کہ نہیں، تم زکوٰۃ نکالتے رہو، مال بڑھے گا، محفوظ رہے گا، عزت سے رہے گا، اور ترقی ہوگی، راستے کھلے رہیں گے. اور شیطان لعین یہ سکھاتا ہے کہ نہیں، اتنے بڑے پیمانے پہ زکوٰۃ کون نکال سکتا ہے. ہر وہ مومن جس کا ایمان ہے اور شریعت کو سچ سمجھتا ہے وہ زکوٰۃ نکالتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر میری زکوٰۃ رہ گئی اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، اور اللہ کے ناراض ہونے کے بعد یہ مال بھی بے برکت ہو جائے گا. اس لیے علماء دین کہتے ہیں زکوٰۃ علی حساب نہیں ادا ہوتی، پائی پونے کا حساب کرنا پڑے گا، ہر چیز کو پہلے سمجھنا پڑے گا، کل مال کتنا ہے، اس سال سرمایہ کتنا بڑا، کتنی فیصدی زکوٰۃ آ رہی ہے، مجھے کتنا قرض ملنے والا ہے، اس کا مجھ پر ہے، مجھے جو قرض ادا کرنا ہے اس کی زکوٰۃ میرے ذمہ نہیں ہے، وہ پرائی رقم ہے. تفصیل اسلام کی خوبصورتی کی دلیل ہے. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اس طرح آپ ہاتھ باندھے اور اس طرح سبحانک اللہم ثنا پڑھے، فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے، رکوع کا وقت آ جائے تو اس طرح رکوع کرے، اس طرح رکوع سے، یہ تفصیل جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ نماز کی خوبصورتی کی دلیل ہے کہ خوبصورت عمل ہے. پھر آپ اس کو کہتے ہیں خبردار، بغیر ضرورت کے ہاتھ وات نہ اٹھانا، نہ کرچنا، ادھر ادھر بھی نہ دیکھنا، سجدے کی جگہ میں دیکھنا یا سیدھ میں دیکھنا، پھر اس کو آپ سمجھاتے ہیں کہ رکوع کا یہ طریقہ ہے، اتنی دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے، اور رکوع سے سر اٹھا کر قومک اس طرح کیا جاتا ہے، اور قوم میں اتنی دیر تک کھڑے رہے تو بہت اچھا ہوگا، پھر اس کو سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، پھر دوسری رکعت، پھر اول قاعدہ، دوسرا قاعدہ، اس میں پڑھے جانے والے اوراد، یہ اس کے محاسن ہیں، خوبیاں ہیں. جیسے ایک بچے کو آپ 10 روپے کا نوٹ، پھر 100 روپے کا نوٹ، پھر 500 روپے کا نوٹ، پھر 5,000 کا نوٹ، 1,000 کا نوٹ سمجھاتے ہیں تاکہ وہ اس کو ردی سمجھ کے پھینک نہ دے. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدی، سبحان اللہ العظیم. اس طرح فصلوں کی، زمین کی، فصلوں کی زکات. خود زمین کی حالت دو ہے، محنت مشقت سے سیراب ہوتی ہے، خرچہ ہوتا ہے بہت، تو کہتے ہیں 20 دے دیں، نصف لوشر. اور ویسے ہی زمین میں فصل بیج ڈال دیا اور باران رحمت سے اگا اور فصل ہو گئی، کہا 10 دے دے، تمہیں بھی تو آرام سے ملا ہے. اگر کوئی زمین سال میں 4 فصلیں دے تو 4 دفعہ زکات دی جائے، اور اگر ایک فصل بھی نہ دے تو زکات ساقط ہو گئی، آمدنی نہیں ہے، زکات کس چیز ہے؟ کسی قسم کی جائیداد پر زکات نہیں ہوتی، خواہ وہ پلاٹوں کی شکل میں ہو، زمینوں کی شکل میں ہو، عمارات کی شکل میں ہو، جائیداد جسے کہتے ہیں، جائیداد کے معنی ہے مال جامد، کروڑوں کا مال ہے لیکن منجمد ہو گیا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کمزور علم کے عالم سے مسئلہ پوچھنا اپنے دین و ایمان کو آگ لگانا ہے، وہ قاعدے سے بے خبر ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، وہ اخبارات اور ٹیلی ویژن سے مسائل بتا رہا ہے. اخبارات اور ٹیلی ویژن ہدایت کے ذرائع نہیں، وہ گمراہی کے ذرائع. فقہا نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک آدمی نے دکان خریدی 5 لاکھ کی، مثال، اس میں فرنیچر ڈالا 5 لاکھ کا، یہ 10 کے 10 لاکھ یہ منجمد ہو گیا، اس کی زکات نہیں، یہ مال غیر نامی ہے. اور 10 لاکھ اس میں یا 20 لاکھ کا سودا ڈالا جو آتا جاتا ہے، جس کو مال معاشی کہتے ہیں نامی، اور آپ کہتے ہیں کہ رننگ پر ہے مال، یہ جو رننگ پر مال ہے اس پہ زکات ہے. سال گزرنے کے بعد اس طرح زمین خریدی، پلاٹ خریدے، بنگلے خریدے، ایک نہیں 20 بنگلے، ایک نہیں کئی کروڑ اربوں کربوں کے پلاٹ ہے، کوئی زکات اس پہ نہیں، کسی زاویے سے نہیں. جو کہتا ہے اس کو فقہ کے ابجد کی ہوا نہیں لگی، فقہ سے گزرا بھی نہیں ہے وہ. ایک آدمی پورے پاکستان کے برابر جائیداد رکھ سکتا ہے، کوئی ممانعت شریعت میں نہیں، اللہ نے کسی کو زیادہ توفیق دی، کسی کو کم دی ہے. صرف ایک صورت ہوتی ہے کہ اس کا یہی کاروبار ہے، زمین خریدتا ہے اور بیچتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے اور بیچتا ہے، مکانات خریدتا ہے اور بیچتا ہے، تو وہ سارا مال جو موڑی ہے وہ رننگ کا مال ہو گیا، اس میں جمود نہیں آیا، کل مال نامی ہے، بڑھنے والا ہے، لہذا اب زکات ہو. ان کانت الدکاکین للتجارہ، ہدایت کی عبارت ہے، اگر دکانیں ہیں اور تجارت کے لیے، اگر تجارت کے لیے نہیں ہے ویسے جائیداد کے طور پر زکات نہیں. صدق کے مقال، صدق کے افعال، صدق القلب، یہ مومن کے اوصاف ہیں. مومن کے دل میں خداوند تعالیٰ کی وحدانیت ہے، توحید ہے، شریعت کی سچائی اور حقانیت ہے، رسول مرسل النبی الخاتم والمختم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی جامعیت، آپ کا کل کائنات کے لیے بعثت، آپ پر ہر طرح کے نبوت اور رسالت کا ختمت، اور آپ کے بعد سوائے عیسیٰ مسیح کے کسی نئے نبی کی عدم آمد، یہ صدق کے قلب کے معتقدات ہیں. اور زبان سے بھی اس کو بیان کریں گے تو صدق کے مقال ہو جائے گا، زندگی بھی اس کے مطابق گزارو گے تو صدق کے افعال ہو جائے گا. یوں محدثین کے ہاں ایک مرکب مفید تیار ہو جائے گا ایمان کا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم. یا ایو الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خوف پیدا کرو. اللہ سے اس لیے ڈرو کہ اسی نے پیدا کیا، جب تک وہ چاہے گا تو رہو گے، وہ نہ چاہے نا تو ابو علی سینا اور فارابی جیسے ہو، کما ساتھ ہو اور سارے جہان کے خزائن کے بیچ میں آپ کو بٹھایا جائے اور امریکہ کی چھتری آپ کے سر پر ٹوپی بنائی جائے اور برطانیہ کے سینڈل آپ کو پہنایا جائے اور جاپان اور جرمنی اور کوریا اور موریا اور جتنے بھی ڈڑو بڑو ہے یہ سارے آپ کے آگے پیچھے پھینکے جائے اور فیصلہ وہاں سے ہوا کہ اب اس کی مزید زندگی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی روح بڑے آرام سے نکل جائے گی. کوئی بچا نہیں سکتا ہے، بچانے والا صرف اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی وجہ سے، خالق مالک ہونے کی وجہ سے، جان دینے اور لینے کی قدرت کاملہ رکھنے کی وجہ سے، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہر وقت سامنے رہتی ہے، بالکل سامنے رہتی ہے. گھر میں بھی، دکان میں بھی، مارکیٹ میں بھی، گھر والوں سے باتیں کرتے ہوئے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک اور ہے جو تجھ پر بھی زوراور ہے. خاون بیوی پر اتنا حاکم نہیں ہے جتنا حاکم خداوند تعالی ہے. باپ اولاد پر اتنا زوراور نہیں ہے، نہ صحت مند کو بیمار کر سکتا ہے نہ بیمار کو شفا دے سکتا ہے. نافرمان اولاد کو تابعدار بنانا ماں باپ کے اختیار سے باہر ہے. نمازی بنانا آسان نہیں. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، خدایا مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کے پابند بنا. توبہ، استغفراللہ. ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، خدایا مجھے اور میری اولاد کو ایک جیسے تابع دار، فرمان بردار، اسلام کے روادار بنا. اللہ تعالیٰ سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ خود اختیار میں نہیں، خود اختیار میں ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان سب کے سامنے لڑکیاں کھاتے ہوئے اور بحر میں اور طغیانی میں ڈوبتا، خود اختیار میں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کے والد حاضر آپ کی آنکھوں کے سامنے جہنم جاتا. فلما تبین لہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا، انہ عدو للہ، کہ باپ تو خدا کا دشمن دنیا سے گزرا، تبرأ منہ، حضرت بالکل دور ہو گئے کہ توبہ، آئندہ کبھی بھی دعائے مغفرت نہیں کروں گا، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو معلوم نہیں تھا، کیونکہ علم غیب صرف اللہ کو ہے، نہ نبی کو ہے، نہ ولی کو ہے، نہ زندے کو ہے، نہ مردے کو ہے. اللہ ان کی طرف سے عذر کرتے ہیں کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعائے مغفرت کی تھی، معذرت کا ایک وعدہ تھا اور پتہ بھی نہیں تھا، جب پتہ چل گیا کہ وہ کافر دنیا سے گزرا تو حضرت نے اس کے بعد کبھی بھی مغفرت کی دعا نہیں کی. حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام صفوں کے آگے کھڑے ہوں گے، پیغمبر ہے نا، 70,000 انبیاء آپ کی اولاد میں آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں آئے. اعلان ہو جائے گا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو بوجہ کفر اور شرک پر مرنے کے جہنم لے جایا جا رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام رو پڑیں گے اور کہیں گے میں نے تو بات دعا کی تھی اور آپ نے کہا قبول بھی ہو گئی، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی. حق تعالی حکم دے دیں گے ملائک کو کہ اس کی شکل بدل دو، زیخ کی شکل بن جائے گی، زیخ بجو، لیکن معافی نہیں ہے. یہ نہیں کہا جائے خلیل الرحمن و خلیل اللہ، جس کے لیے آگ نمرود گلی گلزار ہو گئی تھی، جن کے نسل در نسل انبیاء و مرسلین آئے، ان کے خاطر ان کے کافر باپ کو جہنم سے بچا کر، نہ نہ یہ وعدہ خلافی اللہ نہیں کرتا. ہاں شکل بدل دو، تبدیل کرو، جیسے آپ کہیں نا کہ چھپا کے لے جاؤ، فرمایا شکل بدل دو، زیخ کر دو اس کو، زیخ بیجو بنا لو، اور فرشتے گسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیں گے. لیکن اٹل قانون ہے اللہ رب العالمین کا، قانون کا سقم بادشاہت کے منافی ہے، قانون کی بالادستی بادشاہت کے طاقتور ہونے کی دلیل ہے، یاد رکھ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مسلمانوں کے نزدیک سچوں کا پہلا طبقہ انبیاء و مرسلین ہے، پیغمبر ہو جیسے صادقین مخلوقات میں نہیں ہے، وہ صدق پر مبعوث ہوتے ہیں، ان کا سارا پروگرام صدق سے آباد ہوتا ہے، اور وہ عمر بھر صدق کی تعلیم دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، قرب جوار میں یہود قبائل آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قینقاع اور کئی قسم کے قبائل آباد تھے. ان کے چھ بڑے علماء تھے اور ان کے بڑے عبداللہ ابن سلام تھے، جس کو حبر علماء الیہود، یہود علماء کے سردار کہتے تھے. انہوں نے کہا کہ چل کے دیکھتے ہیں، سنا یہ شخص نبوت کا دعوے دار ہے، اور مکے والوں سے اس پر اختلاف ہوا کہ وہ اس کو نبی نہیں مانتے اور ان کے ساتھ جنگ و جدال کرتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں. بخاری شریف میں عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں پانچ چھ ساتھیوں کو لے کے آیا، فلما تبین لی وجہہ، جب حضرت کا چہرہ میں نے دیکھا، علمت انہ وجہ لیس لکذاب، میں سمجھ گیا کہ یہ صدق اور سچائی کا چہرہ ہے، یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، یہ معجزہ ہے آپ کا. کمیں قریب ہو کہ میں نے کہا حضرت ہم علماء یہود ہیں، ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جن کا جواب صرف نبی دے سکتا ہے. آپ نے کہا آپ کے آنے سے پہلے جبریل آیا، آپ کے تین سوالات ہیں وہ اور ان کے جوابات بتا کے چلا گیا. وہ بڑا حیران رہ گیا. سوال ابھی ہوا نہیں ہے اور حضرت فرماتے ہیں وہ تینوں سوالات ماں جوابات کے جبریل مجھے بتا کے چلے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صدق میں کمی نقصان دہ ہے, صدق میں زیادت فائدہ بخش ہے. ان الصدق ینجی والکذب یہلک. صدق سے بچاؤ ہے, آرام ہے, راحت ہے, اور دروغ گوئی سے عمر بھر کی شرمندگی اور تباہی. اللہ اکبر. اللہ نبیوں کا ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں انہ کان صدیقا, وہ سچے پیغمبر تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. کان صادق الوعد, وعدے کے پختہ تھے, سچے تھے. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص تھا اور وہ علماء سے علاج پوچھتا تھا کہ جہان کی تمام خرابیاں مجھ میں موجود ہیں, میں چھوڑ نہیں سکتا, میرے لیے اسلام میں بچاؤ کا کوئی طریقہ ہے؟ بڑے بڑے اکابر امت کے پاس گئے, فقہا اور صوفیاء کے پاس, محدثین اور متقنین کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں شراب بھی پیتا ہوں, میں جوا بھی کھیلتا ہوں, میں ڈکیتی بھی کرتا ہوں اور بھی کئی قسم کے نامناسب افعال کا کہے کہ یہ کرتا ہوں اور چھوڑ نہیں سکتا ہوں, تو بزرگ کیا کرے؟ آخر میں کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا اور اپنے گناہوں کی ایک فہرست اس نے سنائی کہ یہ سب کام مجھے کرنے ہوتے ہیں, میں ان میں سے ایک بھی نہیں چھوڑ سکتا. امام کو کہتے ہیں پوری دنیا کی عقل کا نصف سے زیادہ دیا گیا ہے, بہت عاقل آدمی ہے. فرمایا جب اتنا بڑا بوجھ مجھ پہ ڈال رہے ہو علاج کے لیے میرے پاس آئے تو میری بھی دو باتیں ماننی پڑے گی, علاج کرنا میری ذمہ داری. وہ بڑا حیران ہو گیا کہ پہلے وعدہ کرو کہ دو باتیں میری ہیں, وہ آپ کو ہر حال میں خلاف نہیں کرنا ہے نہ غلط کرنا ہے. اس نے کہا میں جہان بھر کے گناہ کرتا ہوں, معاصی اور خطیات کا مرتکب ہوں, دو باتیں تو بہت معمولی ہیں, میں وعدہ کرتا. آپ نے کہا عہد و پیمان کرو کہ اس کے خلاف ہرگز نہیں کرو گے, تجھ سے سارے گناہ چھوڑانا یہ میرے لیے آسان ہے. پہلا عہد یہ کر لو کہ تم سچ بولو گے, جھوٹ بالکل نہیں بولو گے, بس. اور دوسرا یہ کہ میرے پاس آؤ گے روزانہ, یا دو دن بعد, یا تین دن بعد, یا ہفتہ بعد, یا دس دن بعد, میں جو پوچھوں گا آپ اس کا صحیح جواب دیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. اس نے کہا مجھے دونوں باتیں منظور ہیں. آپ نے کہا چلو. اب وہ رات کو دوستوں کے ساتھ مینوشی کا وقت آیا تو اس نے کہا ہو سکتا ہے صبح ابو حنیفہ کے پاس جاؤں تو بزرگوں کو میں یہ کہوں گا مجلس میں کہ میں رات کو شراب پی چکا ہوں اور رات کو میں نے یہ افعال ناموزون کیے ہیں, تو ان سے کہا ذرا ٹھہرو, مجھے ابو حنیفہ سے پہلے چھوڑا لو. پھر دن میں, پھر اگلے دن, وہ جیسے سے کام شروع ہوتے تھے, تنگ تو وہ خود بھی تھا, تب تو لوگوں سے علاج پوچھتا تھا. ایک ایک کر کے سارے چھوٹ گئے. اے امام صاحب کی خدمت میں جب آئے, امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ میں جو افعال پوچھوں گا آپ جواب صحیح دیں گے کہ حضرت وعدہ ہے اس پہ قائم ہوں, جھوٹ نہیں بولوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے کے چہرے میں اور اب چہرے میں فرق ہے, اب تائب کا چہرہ ہے اور صادق کا چہرہ ہے. مورخ لکھتا ہے کہ اس شخص سے سارے گناہ چھوٹ گئے اور اپنے زمانے کا زہاد و عباد میں شامل ہو گیا. ہجوم زیادہ ہے آج کچھ میں خانے میں، فقط یہ بات ہے پیری مغاہے مرد کامل. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح طبیب و حکیم کے پاس بھیج دیا. صدق مقال، سچ بولنا. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ ایک بچہ کہتا تھا کہ میں جب بھی سچ بولتا ہوں لوگ مجھے مارتے ہیں. ماں نے اس کو کہا سچ پہ کوئی بھی نہیں مارتا، تو سچ ضرور بولا کرے گا. نہیں، سچ بہت مشکل ہے، پٹائی ہوتی ہے. اس نے کہا میں تمہیں کہتی ہوں کہ آج سے سچ بولو. کہا میرے والد صاحب کی موت کو 10 سال ہو گئے کہ وہ مر چکا ہے. آپ جو روزانہ بن ٹھن کے یہ کپڑے پہنتی ہو، اتر سرخی لگانا ہو، اتنے پتہ لگانا، یہ کس کے لیے کر رہی ہے؟ تو اس نے پکڑا اور 2-4 لگایا. کہا یہی تو مسئلہ ہے، جو بھی سچ بولے گا پٹائی کھائے گا، بغیر پٹائی کے نہیں بچ سکتا ہے. جھوٹے معاشرے میں سچ بولنا قربانی کی بات ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے، آسمانوں میں ملائک اس کے سچ بولنے پر فخر کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اعلان ہو جاتا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ دیکھو الصدیق، کائنات کا سب سے بڑا سچ بولنے والا. اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک بدبو پھیلتی ہے، مخلوقات پناہ مانگتی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس سے دور کر دے، بہت گندا منہ ہے اس کا. اور اس کے نام کے ساتھ درج ہو جاتا ہے کہ فلان الکذوب، پکا جھوٹا، جہان بھر کا جھوٹ بولنے والا. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. آج کل ملک کے کچھ حصوں میں زلازل آئے ہیں، مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا ہے، گھر گرے ہیں، لوگ مرے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، بہت تکلیف ہے. وہاں کا ماحول بھی ایسا نہیں ہے، نہایت ٹھنڈ کا ماحول ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، بارشیں ہیں، دوبارہ سے بارہ زلزلے کی پیشن گوئیاں ہیں، مناظر دیکھے نہیں جاتے. تو وہ جو لوگوں کے زخموں کے بیچنے والے اور ان کے خون کا سودا کرنے والے اور ان کی عزت سے کھیلنے والوں نے جگہ جگہ کیمپ لگا لیے، ادھر امداد لاؤ، ادھر امداد لاؤ. تو وہ میرے پاس بھی آتے ہیں اور ٹیلی فون کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ذرا کہے. تو میں کہا کہاں کہوں؟ کہتے ہیں ممبر پہ. میں نے کہا ممبر پہ جھوٹ بولنا جائز ہے؟ یہ تو دین کا مرکز ہے. جب میں جانتا ہوں کہ آپ کا مقصد 90% اپنی سیاست اور کمائی ہے اور 10% شکار ہے. وہ جو کسی کو پکڑتے ہیں نا، جانور کو، کبوتر کو، یا اور کوئی ہرن کو یا خرگوش کو، تو اس کے پکڑنے کے لیے کوئی خوراک ہوتا ہے. وہ کھلانا نہیں ہوتا ہے، اس کے ذریعے اور پکڑنا ہے. تو 2-4 باتوں کے بعد وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں بس آپ دعا ہی کریں. میں نے کہا دعا بھی آپ کے لیے نہیں کروں گا، اس سے بھی اللہ خفا ہو جائے گا کہ اس کذوب کے لیے آپ دعائیں مانگ رہا ہے. ایسا زمانہ آیا، اتنے خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، دوسری طرف لوگ ممبر اور محراب کے رشتے سے دریافت کرتے ہیں کہ حضرت آپ اپنا کوئی مقرر کریں، آپ کسی تنظیم کا بتائیں. آپ اتنے ساری جماعتوں کو جانتے، کسی کو تو سچ کہتے ہوں گے. بہت مشکل ہے دوسروں کے گلے کا ہار اپنے گلے میں ڈالنا. تو ہم ان کو ایک جواب دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا اطمینان شرط ہے، آپ کا مال ہے، آپ کی دولت ہے، اور اللہ آپ کی صداقت کو ان کے آرام اور سکھ کا ذریعہ بنائے، ہمیں کیوں امتحان میں ڈال رہا ہے؟ کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ اس میں ذرا سا سیاسیات سے بالاتر ہو کر تنظیموں کے بندھنوں سے نکل کر اور جواریوں کو اور مختلف عناصر کے کمائی کو ٹھکرا کر اور خود درد و غم ساتھ کر کے ایسے علاقوں کا رخ کر لے تاکہ ان کو آرام ملے، انہیں رقم ملے، انہیں سکھ ملے. اور جب ایسا نہیں ہے تو پھر اعتماد کرنا پڑتا ہے. ایسا چونکہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ناممکن ہے تقریباً، اسی سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اور مضمون ہم نے بہت دیر سے شروع کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اللہ سب تنظیموں کو، اللہ پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں کو سچائی نصیب کرے. اور وہ دکھے ہوئے پریشان حال جن کے گھر بھی اکھڑے ہوئے ہیں، اوہ ہو، توبہ توبہ توبہ، کیا دل ہے، کیا آنکھیں ہیں، کیا اعضاء ہے جو ان کا نظارہ دیکھ کے اور اس کا دل نرم نہ ہو. اللہ اپنے خزائن سے ان کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. انہوں نے میراث کا مسئلہ پوچھا ہے، یہ دارالافتاء کو دے دو، وہ لکھ کے دے دے. کیا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفار کی طرح ہے؟ اگر استغفار کی جگہ آیت کریمہ پڑھے تو کیسے گناہ معاف ہوں گے؟ استغفار مستقل کرے اور آیت کریمہ مستقل پڑھے، دونوں کے فوائد ہیں. بیماری سے شفا ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر، صحت، مال اور اولاد اور علم میں برکت. آمین. سنت نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. سنتوں کے بعد اصل دعا اجتماعی سنتوں کے بعد ہے. فقہاء کرام نے فرضوں کے بعد اس سے ملایا ہے. شان ورشا صاحب کہتے ہیں اصل اجتماعی دعا بعد السنن ہے. والحق بها الفقهاء المكتوبة، فقہا نے اس کے ساتھ الحاق مکتوبے کا کیا ہے. رواج ہمارے ہاں بزرگوں کا یہ کہ وہ فرضوں کے بعد دعا کر لیتے اور سنت اپنی طبیعت سے آرام سے پڑھتے ہیں. اس کے بعد اگر لوگ بیٹھے ہوئے اور ہاتھ اٹھا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس کو مداوم عمل نہ بنایا جائے. حضرت مجھے ظہر، مغرب اور عشاء کی سنت میں کون سی سورتیں پڑھنی چاہیے؟ سنتوں میں قرآن شریف کی سورتیں پڑھو جو آپ کو اختیار ہو، پسند ہو. عام طور پر کافرون اور اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی جاتی ہے. ایک شخص نے گھر میں جھگڑا کیا اور گھر سے نکلتے اس نے کہا کہ زدی کون تو واپس راغ لبن پما و خزا طلاق آئی. اگر یہ واپس آ جائے تو آپ طلاق ثلاثہ واقع ہو گیا، ایک نہیں طلاق بائن واقع ہوگی، یعنی نکاح ٹوٹ جائے گا اور عدت کے اندر اندر رجوع کر سکے گا اور عدت کے بعد نکاح جدید ہوگا. خواب میں اذان دینا بہت مبارک ہے، دین کی فکر ہے، دین کی کامیابی کے بارے میں سوچ بچار ہے. میاں بیوی ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ بیوی کو آگے ہی کر دیں تاکہ ارمان پورا ہو جائے. بہتر یہ ہے کہ اپنی قمیص آگے سے بیوی کے پیچھے باندھے اور اس کو آگے کرے اور یہ پیچھے رہے. وہ خوارش نظر بندہ اور خزد پکٹ سے ملی ہو تو اور تپلنگا. نماز اکٹھے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر تحریمہ ایک نہیں ہوگا. تحریمہ ایک ہو تو نماز فاسد ہوگی. میری بہن اور بہنیں فوت ہو چکے ہیں، کیا میں بھانجی کی شادی میں زکوٰۃ سے مدد کر سکتا ہوں؟ دیکھو زکوٰۃ تو وہاں دی جاتی ہے جہاں وہ خود صاحب نصاب نہ ہو. اگر بھانجی صاحبہ خود صاحب نصاب ہے، 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر سرمایہ، 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر سکہ رائج الوقت اس کے پاس پہلے سے موجود ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. میرے نواسے کا نام رامق ہے، پورا نام محمد رامق صدیقی ہے، وہ بہت ضدی ہے، کیا اس نام کا اثر ہو سکتا ہے؟ جس گھر میں ٹی وی ہو اس گھر میں زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جی جائز ہے. تجارت میں کتنا نفع جائز ہے؟ جتنا بھی بازار برداشت کر سکے. ہدایہ میں ہے کہ اگر صبح ایک چیز پیسے کی خریدی، ایک پیسے کی، اور شام کو 1 لاکھ کی ہو گئی اور بازار یہی ہے، کوئی حرج نہیں. مدینہ کو اس دور میں یثرب کہنا صحیح ہے، یہود یثرب کہتے ہیں اب بھی، کیونکہ وہ ہمارے نبی کی نبوت کے قائل نہیں ہیں. جانوروں کے گلے میں گھنٹا ڈالنا کیسا ہے؟ اگر اس کا خیال یہ ہے کہ جنات حفاظت کریں گے تو شرکی عقیدہ ہے، اور اگر یہ خیال ہو کہ اس کے ٹنگ ٹنگ سے سانپ بچھو گھاس میں جو وہ بھاگتے ہیں، اور شام کو جب گھر واپس گائے آتی ہے، راستے میں لولے لنگڑے اپاہج بوڑھے بچے ٹنگ 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 سن کر ہٹ جاتے ہیں، تو یہ درست اور صحیح ہے. قربانی کے جانور کے گلے میں بھی گھنٹی ڈالنا جائز ہے، اس تفصیل کے ساتھ. قرضے سے نجات کے لیے کوئی دعا بتا دے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. صبح و شام 10-10 دفعہ. اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں آن حضرت کے مطابق فرمایا کہ نور من نور اللہ. اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس طرح کوئی آیت نہیں ہے. انسان کا بچہ بنو اور قرآن پر جھوٹ مت بولا کرو. آیت یوں ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور من نور اللہ، تیرے جیسے جھوٹوں نے بنایا ہے، یہ آیت نہیں ہے. دم دم اچئی نور دیو لا سچئی خامارتا ہو گور چمیارتا. احکام میت میں نماز جنازہ کا طریقہ کے صفحہ 68 پر ہے، اور اس تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ کر سلام پہ رہی، یہ غلط طریقہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ سلام دونوں طرف سلام، یعنی جنازہ مکمل ہونے کے بعد جب سلام پھیر دیا جائے پھر ہاتھ کھلے چھوڑ دیا جائے، یعنی جنازہ ختم کرے، اس سے پہلے ایک طرف سلام اور دوسرے کے ساتھ دوسرا، جیسے بعض بینکروں کو میں نے دیکھا. یہ غلط فضول طریقہ ہے، فقہا کا ناپسندیدہ ہے. میں اب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میری اب داڑھی بھی ہے، لیکن مجھ سے بد نظری جیسے گناہ ہو جاتی ہے، مجھے کوئی طریقہ بتایا؟ بس نیچے دیکھا کرے، لوگوں کو نہ دیکھا کرے، اور سگریٹ جیسے پلید چیز چھوڑ دے. میرے بیٹا حفظ کر رہا ہے لیکن اس کی زبان میں لکنت ہے، جس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہے. آپ بار بار نہ کہے گا لکنت ہے لکنت ہے، اس جملے کو بھول جاؤ، ٹھیک ہو جائے گا، قرآن کے معجزے میں ٹھیک ہو جائے گا. من صلی اللہ علیہ عند قبری سمیت و ضعیف. ضعیف کیا مطلب ہے؟ حدیث ہے نا، ثابت ہے پیغمبر کی، ضعیف تو رجال کی وجہ سے، اصل متن ثابت ہے. پھر اس کے طرق متعدد ہے، کچھ طرق حسن بھی ہے. مولانا سرفراز خان نے الشہاب المبین میں اس کے اسانید پر کلام کیا ہے، تقسین و تصحیح بھی فرمائی. موبائل کے اندر قرآن مجید رکھنا اور بے وضو موبائل استعمال کرنا درست اور صحیح. آمین. دعائیں فرمائیے. مجھے حج اور عمرے پر جانا ہے، اسباب یعنی کوئی نظر نہیں آ رہا. اللہ آسان فرمائے. اللہ آپ کو کہ تمام اولاد کو علم و عمل کی برکت. آمین. بچی کا نام ملیکہ، ملیکہ نے ملیکہ، حضرت انس کی دادی کا نام ہے ملیکہ، درست ہے، صحابیہ کا نام ہے. نعیم خواجہ بہت علیل ہے، اللہ تعالیٰ صحت دے، شفا عطا فرمائے. اور بھی جتنے بیماران ہیں اللہ سب کو صحت شفا دے. الحمدللہ یا رب العالمین. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. جہاں اموات ہوئی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جہاں پریشان حال ہے اللہ ان کی مدد فرمائے, جہاں بیماران ہے اللہ انہیں کامل صحت شفا تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.